الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا سلوک بہت مدون بہت ترتیب کے ساتھ بزرگوں نے اسباق کو جمع فرمایا ہے. خاص طور پر امام ربانی حضرت مجدل ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباق کو اتنا اچھا ترتیب دیا کہ لگتا ہے ایک کورس ہے، ایک سیڑھی ہے جس کے سٹیپ سے چلتے ہوئے انسان چھت پہ پہنچ سکتا ہے. تو ہمارے سلوک میں پہلے لطائف کے اسباق ہیں، سات لطائف تھے، ان کا ذکر کرنے سے روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور دوسرا اللہ تعالی کی محبت بڑھتی ہے، چونکہ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے دستور ہی، اور ایک تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو اوٹ پٹانگ خیال آتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. نوجوان بچے جو نفسانی شیطانی وساوس سے تنگ ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں کے اندر یکسوئی آ جاتی ہے. تو ذکر کے اسباق سے تین فائدے ہوئے، ایک تو اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ ہوا، اور دوسرا روحانی بیماریاں ختم ہوئیں کہ ذکر اللہ شفاء القلوب، اور تیسرا نفسانی شیطانی جو وساوس سے وہ کم ہو گئے. اب اس کے بعد اگلا سٹیج ہے کہ سالک مخلوق سے دلی طور پہ کٹ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے. ایک ہے فزیکلی تعلق ختم کر دینا، جیسے عیسائی لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اپنے الگ کمرے بنا کے اسی میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس یکسوئی کو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. دین اسلام نے اس کو رہبانیت کہا اور اس کو منع کر دیا. دین اسلام نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کے نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے. تم گھر میں معاشرے میں زندگی گزارو، حقوق اللہ بھی پورے کرو، حقوق العباد بھی پورے کرو، تو تمہیں اللہ جلدی مل جائے گا. اب عیسائیوں میں شادی کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، چنانچہ ان کی عورتیں مریم صفت بن کے رہتی ہیں، ننز بن کے رہتی ہیں، شادی نہیں کرنی، شادی رکاوٹ ہے. ہماری شریعت کہتی ہے نہیں، شادی جو ہے یہ اللہ کے پہنچنے میں معاون ہے. ان نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان. جو آدمی نکاح کرتا ہے اس کی عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. کمارا آدمی ایک نماز پڑھے گا، ایک نماز کا ثواب. شادی شدہ ایک نماز پڑھے گا، 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض حدیث میں شاید 41 یا 42 نمازوں کا ثواب. ثواب کیوں بڑھ گیا؟ کہ یہ بندہ حقوق العباد بھی پورے کر رہا ہے اور پھر حقوق اللہ پورے کر رہا ہے، تو اللہ نے اپنے عبادت کے ثواب کو بڑھا دیا. شریعت نے کہا کہ دین اسلام کی رہبانیت جو ہے وہ حج ہے، کہ ہم چند مہینے کے لیے اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ دین اسلام کی رہبانیت ہے. وہ اتنا ہی انقطاع کافی ہے، اور باقی تم اپنے دل کو کاٹو مخلوق سے. دل کو کاٹو سے کیا مراد؟ کہ ماں باپ سے تعلق نہ ہو, بیوی بچوں سے نہ ہو. نہیں نہیں نہیں, دل میں کوئی محبت ایسی نہ ہو جو اللہ کی محبت سے زیادہ کبھی ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہی کی محبت دل میں کبھی ہونی چاہیے, اقوا ہونی چاہیے, باقی محبتیں سب اس سے نیچے. یہ ہے انقطاع عن المخلوق. تو خلاصہ یہ بنا, مخلوق سے کٹو, اللہ سے جڑو. مخلوق سے کٹو, اللہ سے جڑو, پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے, فرماتے نہیں, تم اپنے رشتے تعلق جوڑو مگر اللہ کی نسبت سے جوڑو. اپنی جو نفسانی شیطانی وجوہات ہیں ان کی وجہ سے نہ ہو, اللہ کے لیے. اس لیے فرمایا وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, ذکر کر رب کے نام کا. آپ حضرات بتائیں رب کا کان کیا نام ہے؟ رب کا کیا نام ہے؟ اللہ, اس میں ذات اللہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو. رب کے نام کا جو ذکر کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہوا. اب اس پہ بعض لوگوں کو اشکال پیش آتا ہے کہ جی صرف اللہ اللہ کرنے سے کیا بنتا ہے؟ بھئی اللہ اللہ کرنے سے تو سب کچھ بنتا ہے. کہتے ہیں جی کہ حرف ندا ساتھ ہونا چاہیے, یا اللہ, صرف اللہ اللہ. تو بھئی جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حرف ندا کی ضرورت نہیں ہوتی. بچہ اے امی یا امی نہیں کہتا, فقط امی ماما ماما ماما. ماما کے دل پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھاگتی ہے دوسرے کمرے میں بیٹھی ہو کہ میرے بیٹے نے مجھے پکارا. اور پھر محبوب کے نام کو لینے میں مزہ آتا ہے, دل سکون پاتے ہیں. کہتے ہیں جی اللہ اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اللہ ہمیں آپ کا نام بھی اچھا لگتا ہے. تو محبت والے جو ہوتے ہیں نا, محبوب کا نام سن کے تڑپ جاتے ہیں. کہتے ہیں مجنوں مست بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی نے کہا مجنوں, وہ سن ہی نہیں رہا, بیٹھا ہوا ہے اپنے مست میں. پھر اس کو خیال آیا کہ اس کو متوجہ کرنے کا طریقہ اور ہے. اس نے کہا لیلا لیلا. جیسے ہی لیلا کا نام لیا مجنوں نے آنکھیں کھولی, کون ہے لیلا کا نام ہے؟ تو مومن کبھی یہی حال ہوتے ہیں, اللہ کا نام سن کے اس کو مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, سکون آتا ہے. الذین اذا ذکر اللہ, وہ بندے جن کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے, وجلت قلوبہم, ان کے دل تڑپ جاتے ہیں. تو نام سن کے بندہ تڑپ جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. اب حدیث کے الفاظ ہے, اس میں اللہ کا لفظ ایک دفعہ نہیں کہا گیا, اللہ کا لفظ دو دفعہ ریپیٹ کیا گیا, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. تو ریپیٹیشن تو حدیث سے معلوم ہو گئی نا کہ بار بار کہہ سکتے ہیں اس نام کو. تو ہمارے فرماتے تھے ہم بھی دو دو دفعہ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ. اب اشکال ہے کسی کو کہ بھئی اللہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے نا، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، تو چلو ہم بھی اسی طرح حدیث پاک کے مطابق کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، کہتے ہو ہزاروں دفعہ کو. حضرت خواجہ عبدالعلی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں کم از کم 80,000 مرتبہ اللہ کا لفظ کہا کر. اللہ کا لفظ جب دل پہ لیا جاتا ہے تو دل اثر قبول کرتا ہے. تو 7 لطائف میں جب ذکر کی کثرت کی گئی تو چند نتیجے نکلے. پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی سے محبت میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ ذکر کرنے سے ذات کی محبت بڑھتی ہے. دوسری بات، روحانی بیماریوں کا علاج ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور تیسری بات کہ نفسانی شیطانی خیالات جو بندے کو پریشان کرتے تھے ان سے جان چھوٹ گئی. کیونکہ جب اللہ اللہ کے ذکر کی طرف انسان مشغول ہوگا شیطان وسوسہ ڈال ہی نہیں سکے گا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ٹھیک ہے، ذکر سے نفسانی وساوس کم ہو جاتا ہے. تو یہ تین باتیں ابتدائی کیفیات تھیں جو صالح کو حاصل ہو گئی. اب ایک اور کیفیت بھی تھی کہ اس کا دل مخلوق سے ٹھنڈا ہو جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے. اس کے لیے پھر تحلیل کا سبق ہے، لا الہ الا اللہ. یہ نفی اثبات کا سبق بندے کو مخلوق سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے، قلبی طور پہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. 10 گھنٹے بندے کو اکیلے بیٹھنے کو مل جائیں، اس کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہوتی کوئی میرے پاس ہوتا باتیں کرتا. اللہ سے باتیں کرنا کافی ہے بس. تو پھر ہمارے مشائخ نے 7ویں سبق کے بعد تحلیل کے 2 اسباق رکھے. ایک کو کہتے ہیں تحلیل خفی، یہ سانس بند کر کے کیا جاتا ہے. اور دوسرے کو کہتے ہیں تحلیل لسانی، یہ زبان سے پڑھا جاتا ہے. تحلیل کا سبق انسان کو مخلوق سے کاٹتا ہے، اور انقطاع عن المخلوق کا حاصل ہونا یہ مطلوب ہے. چونکہ اللہ نے فرمایا وتبتل الیہ تبتیلا، تبتل اختیار کرو، تو اللہ چاہتے ہیں کہ مخلوق سے کٹو میرے ساتھ جڑو. اور جب صالح یہ سبق کرتا ہے نا تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے التجافی عن دار الغرور، یہ دھوکے والے گھر سے دل کٹ جاتا ہے، دنیا سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دنیا کی چمک دمک سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے. والانابت الى دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ایک تار جڑ جاتی ہے، رجحان ہو جاتا ہے. ہر وقت آخرت کی سوچ، آخرت کی تیاری، آخرت کے کام میں بندہ لگا رہتا ہے. اور تیسری بات واستعداد للموت قبل النزول، اور بندہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. جب صالح کو یہ کیفیتیں مل جائیں کہ مخلوق سے دل کٹ گیا، اللہ سے دل جڑ گیا، روحانی بیماریوں سے شفا ہو گئی، تو پھر اس کو فنائیت کا سبق ملتا ہے. 10واں سبق جو ہے اس کو کہتے ہیں مراقبہ احدیت، اس کو فنائیت کا سبق کہتے ہیں. اس سبق میں پھر صالح جو ہے وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اتنا فنا کہ اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے. اللہ کی محبت اس کے اوپر اتنی غالب آتی ہے، اتنی غالب آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. اس کو فنائیت کا سبق کہتے ہیں. یہ سلوک کا ایک حصہ ہے، دس سبق جو ہے. پھر اس کے بعد انداز بدلتا ہے. یہ ایسی ہے جیسے دسویں کلاس تک سکول ہوتا ہے اور گیارہویں کلاس سے کالج شروع ہوتا ہے، تو کالج کی تعلیم کا انداز سکول سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہمارے دسویں سبق کے بعد انداز بدلتا ہے. پھر انہی لطائف کا ذکر کرواتے ہیں، لیکن اب ان کے اوپر صفات کا ذکر ہوتا ہے. بغیر ذکر کے یہ فکر کا سبق ہوتا ہے. ذکر سے فکر افضل ہے، ذکر سے فکر افضل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کرتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں. تو ذکر کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا اور فکر کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا، تو فکر جو ہے وہ ذکر سے افضل ہے. اور ہمارے سلسلے کے اسباق بھی بالکل اس کے مطابق ہیں. پہلے ذکر کے اسباق ہیں ساتھ، پھر تحلیل لا الہ الا اللہ کے اسباق ہیں، چونکہ لا الہ الا اللہ ذکر سے بھی افضل ہے. افضل الذکر لا الہ، تو شریعت کے مطابق ہو گئی نا ترتیب. پہلے اللہ اللہ کا ذکر کرو، پھر تحلیل کا سبق کرو. اب تحلیل کا سبق کر لیا، فرمایا اب تم فکر کے اسباق کرو. لہذا گیارہویں سے لے کے پینتیس تک جتنے اسباق ہیں وہ فقط فکر کے اسباق ہیں، کہ سالک ایک نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. تب حدیث پاک کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے. صرف نیت کر کے بیٹھتا ہے اور نیت سے سبق اس کو فیض ملتا ہے، کبھی اسماء کا فیض، کبھی صفات کا فیض. تو گیارہواں سبق جو ہے وہ تجلیات افعالیہ کا سبق ہے، اور اس سبق میں سالک کو اللہ تعالی کے فاعل حقیقی ہونے کا یقین نصیب ہو جاتا ہے، توکل نصیب ہو جاتی ہے، کامل یقین، یقین محکم حاصل ہو جاتا ہے. انسان اس جہان کو اوپر سے چلتا ہوا محسوس کرتا ہے، اللہ چلا رہا ہے. عام بندہ تو اسباب کو چلتا ہوا دیکھتا ہے نا. ایک دیہاتی آدمی شہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اور جب اس کو یوں گھماتے ہیں نا تو پانی نکل آتا ہے. اور اس نے کہا تو بڑی مزے کی چیز ہے، میں بھی ایک ٹوٹی لے کے گھر لگوا لیتا ہوں. وہ بیچارہ بھی ٹوٹی خرید کے گھر لے گیا، اور اس نے وہاں جا کے کہا کہ دیکھو ہمیں تو کنویں کھودنے کی ضرورت ہی نہیں، مشقت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم کنویں کھودیں اور ادھر سے پانی بھر بھر کے لائیں. عورتوں کو کہا کہ ہمیں اب گھر میں پانی مل جائے گا. چنانچہ اس نے بھی دیوار کے اندر سوراخ کر کے وہ ٹوٹی اندر لگا دی. اب جب اس کو کھولا تو پانی تو نہیں آتا، تو بڑا حیران ہوا، شہر میں تو پانی آ رہا تھا، یہاں کیوں نہیں آ رہا؟ پھر دوبارہ اس کے شہر کا ٹرپ لگایا اور وہاں بندے سے پوچھا کہ اس ٹوٹی میں سے پانی کیوں آ رہا ہے. اس نے کہا ٹوٹی سے پانی ظاہر ہو رہا ہے، ٹوٹی پانی دے نہیں رہی، اس کے پیچھے پائپ لائن ہے، پمپ ہے، اور ایک اوپر ٹینکی بنی ہوئی ہے، वहां पानी का रिजर्व है, तो जब आप टूटी खोलते हैं ना तो टैंकी से पानी चलता है और यहां से निकलता है। तो इसी तरह हमें भी इस दुनिया के असबाब से काम होते नजर आते हैं, लेकिन ये तो असबाब चीज को जाहिर कर रहे हैं, असल में तो मुसब्बिबुल अस्माक के हुक्म से सब कुछ हो रहा होता है। अल्लाह जब चाहते हैं दवाई में सेहत डाल देते हैं, जब चाहते हैं दवाई में बीमारी डाल देते हैं। कितने लोग हैं और जी गोली रिएक्शन कर गई, बंदा फौत हो गया। खाना सेहत देता है, फूड पॉइजनिंग हो जाए बंदा मर जाता है। जो जिंदगी देने वाली चीज थी वो मौत का सबब बन गई। अल्लाह की शान। पहले जमाने का वाक्य है कि एक आदमी को दुश्मन ने पकड़ा और उसने सोचा कि अब इस बंदे को मैं इस तरह से मारूं कि मेरे ऊपर कोई शक भी न करे। तो उसने क्या किया कि उसको बहुत ज्यादा मिकदार में अफ्यून खिला दी। अब ये अफ्यून जो है ना, ये बंदे को सुस्त कर देती है। तो उसने बहुत ज्यादा मिकदार में अफ्यून खिला के उसको फेंक दिया गया। उसका ख्याल था कि ये मर गया होगा, लेकिन उसको वो दूसरे दिन चलता फिरता नजर आया तो बड़ा हैरान कि मैंने तो हकीम साहब से पूछा था, उन्होंने कहा था इतनी मिकदार में अफ्यून खिला दो ये नहीं बचेगा। तो तहकीक में पढ़ा कि ये बचा कैसे। पता चला जहां इसने फेंका था वहां एक सांप था, सांप ने उसको काटा और सांप की जो जहर थी वो रेमेडी थी उसकी। जो नुकसान करना था अफ्यून ने वो कंपनसेट कर दिया सांप की जहर। अब आम हालात में तो सांप मौत का सबब बनता है, यहां सांप जिंदगी का सबब बन रहा है। आप बताएं, सांप के जहर से आजकल दवाइयां बनाई जा रही है ना, बहुत महंगी बिकती है सांप की जहर। चाइना में तो सांप पालते हैं लाखों की तादाद में और उनका जहर जो है वो ट्यूब्स के अंदर कलेक्ट करते हैं और उस जहर से फिर आगे दवाइयां बनती हैं। जो कार्डिक पेशेंट होते हैं जिनको दिल का अटैक होता है उनकी दवाइयां उस जहर से बनती हैं। अब जहर तो मौत का सबब बनने वाली चीज है, लेकिन जब अल्लाह चाहते हैं उससे जिंदगी दे देते हैं। दूध जिंदगी देने वाली चीज है, खुराक है, पीता है बंदा फूड पॉइजनिंग हो जाती है मर जाता है, दूध पीने से मर गया। असल में ये चीजें असबाब हैं और इनके पीछे मुसब्बिबुल असबाब की मंशा चल रही है, उसका हुक्म चल रही है। वो जो चाहते हैं वो होता है, वो इज्जत के नक्शों में से जिल्लत निकाल देते हैं और जिल्लत के नक्शों में से इज्जत निकाल देते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया ना कि आपके हाथ में क्या है, ऐसा है, और फिर बात लंबी की, अतवक्कउ अलैहा, मैं टेक लगाता हूं, वहुश बिहा अला गनमी, और मैं बकरियों को इसके साथ जो है वो लेके चलता हूं, वली फीहा मआरिब उखरा, और भी बड़े फायदे हैं। फरमाया अल क्या या मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम सिसा को जमीन पे डालो, और जब जमीन पे डाला फैजा है या हय्यतुन तसा, दौड़ने वाला अजदहा बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अजदहा को देख के घबराए। ये जो फितरी खौफ है ना, ये हर इंसान को होता है, ये मकाम नबूवत के मुनाफी नहीं है। फितरी खौफ मकाम नबूवत के मुनाफी नहीं है, इसलिए तो जब एक बंदे ने आके बताया था کہ جی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے فرعون کی اسمبلی کا، اور ان الملا یعتمرون بک، یہ جو ہے نا ایم این اے یہ سارے متفق ہو گئے ہیں آپ کو مارنا چاہیے، آپ نے ایک بندے کو مارا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں اور وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، فخرج منہا خائفاً یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کے چلے گئے اور ڈر کی وجہ سے پیچھے بھی مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، کوئی آ تو نہیں رہا پکڑنے والا، پولیس تو نہیں آ رہی. تو یہ فطری خوف انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ منصب نبوت کے بھی منافی نہیں ہے. تو دیکھو خوف تھا، شہر چھوڑا، اللہ نے ان کو مدین کے راستے میں ڈال دیا. اللہ کی شان مدین پہنچے، وہاں پہ ایک کنویں کے پاس جا کے درخت کے نیچے آرام کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو تو مجھے عطا فرمائے کھانے پینے کو رزق میں متعلق، اللہ سبب بناتے ہیں. دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں، قوم نے جب اپنے جانوروں کو پانی پلایا تھا تو وہ کنویں کے اوپر بڑی چٹان رکھ کے چلے گئے تھے. اب یہ بچیاں عورت ذات تھیں، کمزور تھیں، یہ چٹان کو ہٹا نہیں سکتی تھی. تو جو بچا کھچا پانی تھا ڈول میں ادھر ادھر، انہوں نے اپنی بکریوں کو وہی پلا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بکریوں کو تو پانی زیادہ پینا چاہیے اور یہ بچے کھچے پانی پہ گزارا کر رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، ان کا قوم ہماری مخالف ہے، وہ ہمیں پانی نہیں پلانے دیتی اور ہم لڑکیاں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہمارا والد بوڑھا ہے، تو ہم پانی پلانے آتی ہیں تو جو بچہ کھچا ہوتا ہے بس ہم اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام قوی تھے، ان کا اچھا میں مدد کرتا. انہوں نے اکیلے بندے نے چٹان ہٹا دی اور پانی نکال کے بکریوں کو پلا دیا. اب بکریوں نے جی بھر کے پانی پیا. جب وہ بچیاں ان بکریوں کو لے کے گھر گئی تو ان کے والد نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے، آج بکریاں اتنا پانی پی کے آئی ہیں، خوش آئی ہیں. تو بچیوں نے کہا جی ایک نوجوان تھا، چہرے پہ نیکی تھی، اس نے ہمارے ساتھ آج تعاون کیا، مدد کیا. تو والد نے ان میں سے ایک کو کہا کہ اچھا پھر جاؤ اور اس کو بلا کے لاؤ. اب وہ بچی جو تھی وہ بڑی باحیا، بڑی نیک پاک دامن بچی تھی، وہ بلانے کے لیے آئی. وجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، سبحان اللہ، وہ بچی اتنے حیا سے چلتی ہوئی آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف کی. جس بچی کے حیا کی تعریفیں اللہ قرآن میں کرے، میرا دل چاہتا ہے ایسی بیٹی اللہ ہر ایک کو عطا کرے. اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آئیں. اس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو ساتھ گئے. تو وہاں شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، وہ وقت کے نبی علیہ السلام تھے. تو انہوں نے پوچھا کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کارگزاری سنائی کہ اس طرح فرعون ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے اپنے مشیروں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ مجھے قتل کر دے، تو میں وہاں سے جان بچا کے یہاں آ گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا نجوت من القوم الظالمین، تو ظالموں کی قوم سے اب نجات پا گیا، اب ڈرنے والی بات نہیں ہے، یہاں نہیں ہوا. تو خوف کا ہونا طبعی چیز ہے، یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ ازدہ ہے تو ڈر لگا. اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو دوبارہ اس کی اچھی سیرت عطا کر دیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ازدہا کو ہاتھ لگایا تو وہ پھر عصا بن گیا. اب قرآن مجید میں یہ جو واقعہ بیان کیا گیا تو کوئی شوبدہ دکھانا مقصد نہیں تھا, سبق دینا مقصد تھا. سبق کیا دینا تھا؟ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, جس چیز کو آپ نفع کی چیز سمجھ رہے تھے, عصا ہے, میں ٹیک لگاتا ہوں, میں بکریوں کو ہانکتا ہوں, ارے میرے بڑے بھی فائدے ہیں, ہمارے حکم سے فائدے کی چیز کو زمین ڈالا, وہ نقصان دینے والی چیز بن گئی, ازدہ بن گیا, اور آپ ڈرنے لگ گئے. اور جس کو آپ نقصان دینے والی چیز سمجھ رہے تھے, ہمارے حکم سے پھر آپ نے ہاتھ لگایا, وہ پھر ازدہ بن گیا. تو ہم چاہیں تو نفع کی چیز کو نقصان کی چیز میں بدل دیتے ہیں, اور نقصان کی چیز کو چاہیں تو نفع کی چیز میں بدل دیتے ہیں. یہ سبق دیا تھا اللہ تعالیٰ کہ نفع اور نقصان چیزوں میں نہیں ہے, وہ ہمارے امر میں ہے, ہمارے حکم میں. یہ تو اسباب تو برتن کی مانند ہے, برتن میں پانی ڈالو, دودھ ڈالو, جوس ڈالو, یہ تو ڈالنے والے کا اختیار ہوتا ہے. تو تم اسباب کے پیچھے مت بھاگنا, مسبب الاسباب کو راضی کرنا, وہ اسباب کو سیدھا کرنا. اور اللہ کی شان دیکھو کہ جو سبب انسان کے لیے غم کا ہوتا ہے, اللہ اسی کو خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں. اور جب نافرمانی کرتے ہیں تو جو سبب خوشی کا ہوتا ہے اسی کو غم کا سبب بنا دیتے ہیں. اب دیکھیں نا, بیوی خوشی کا سبب ہے, لیکن انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو وہی غم کا سبب بن جاتی ہے. اولاد خوشی کا سبب ہے, اللہ اس کو غم کا سبب بنا دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اولاد کی وجہ سے موٹے موٹے آنسو گراتے ہیں. اور قرآن پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے, اور کیجئے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اب انہوں نے واپس آ کے اپنے والد کو بھی تو بتانا تھا نا کہ ہوا کیا. تو انہوں نے لباس تھا اس کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا کہ ہم اپنے والد کو کہیں گے کہ ہم تو جنگل میں گئے تھے تو وہاں ہم دوڑنے لگے تھے اور اس کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے, تو ہم جب بھاگ کے آگے گئے فاکلہ الذئب, اس کو بھیڑیا کھا گیا, اور ہم اس کا کرتا جو خون آلود ہے, لباس ہے, وہ لے کے آئے. اب انہوں نے مکاری کی, وجاؤ اباہم عشاء یبکون, روتے دھوتے آ گئے کہ بڑے غمزدہ ہیں, بڑے دکھی ہیں, ابا جان ہم تو دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, ہم سب بھائی دوڑ کے لیے دوڑ کے آگے چلے گئے, پیچھے بھیڑی آیا بھائی کو کھا گیا, اور انہوں نے لباس بھی دکھایا بدمن کذب, جھوٹ کا خون لگا ہوا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا لباس تو پھٹا ہوا نہیں تھا, خون لگا ہوا تھا, تو وہ بھی سمجھدار تھے, سمجھ گئے کہ یہ مکاری ہے, ایسا کون سا بھیڑی ہے جو اتنی صفائی سے اندر سے بچے کو نکال کے کھا جائے اور لباس خراب نہ ہو. مگر انہوں نے صبر کیا, مگر دل کو غم تو ملا نا. اب یہ واقعہ لمبا ہے. ایک ایسا وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے, انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور توبہ کی. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا, بتاؤ والد صاحب کا کیا حال ہے, بتاؤ والد صاحب کا کیا حال ہے. ان کا جی وہ تو آپ کی یاد میں رو رو کے نابینا ہو گئے, آنکھوں میں موتی آ گیا. تو یوسف علیہ السلام نے جب سنا تو اب اگر دعا کر دیتے کہ یا اللہ میرے والد صاحب کو بینائی عطا فرماتے تو کافی بات تھی. یوسف علیہ السلام نے دعا نہیں کی, فرمایا اذهبوا بقمیصی, میری قمیص کو لے جاؤ اور اس قمیص کو جا کے میرے والد کے چہرے پر رکھو, فرتد بصیرہ, ان کو بینائی واپس مل جائے گی. دعا بھائی قمیص بھیجنے کا کیا معنی؟ اللہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو قمیص ہی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غم ملنے کا سبب بنا تھا، اور اب قمیص ہی ان کے لیے خوشی کا سبب بنا. تو جو سبب غم کا ہوتا ہے اللہ اسی کو خوشی کا سبب بنا. فرعون کو اللہ تعالی نے پانی میں ڈبویا، اللہ چاہتے تو زمین میں بھی دھسا سکتے تھے، اس کو ویسے ہی موت آ سکتی تھی بغیر کسی اور وجہ کے، ہارٹ اٹیک ہوتا مر جاتا، پانی میں کیوں ڈبویا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو غم ملا تھا جب اپنے چھوٹے بچے کو پانی میں ڈالا تھا، بیبی کو، چھوٹے بیبی کو پانی میں ڈالا تھا نا، تو دل غم زدہ ہوا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال لی. اللہ تعالی چاہتے تھے اب اس کو خوشی بھی اسی سبب سے ملے، اس لیے فرعون کو پانی میں ڈبویا کہ پانی میں ڈوبے گا نا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوشی ہوگی. تو جو سبب غم کا ہوتا ہے وہی خوشی کا سبب بنتا ہے، جو عزت کا ہوتا ہے وہ ذلت کا بنتا ہے، جو ذلت کا ہوتا ہے وہ عزت کا بنتا ہے. اللہ تعالی چاہتے ہیں عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکال دیتے ہیں، ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں. لہذا اسباب کے پیچھے مت بھاگیں، مسبب الاسباب کو راضی کر لیں. یہ وہ یقین ہے جو دعوت و تبلیغ کے راستے پہ سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. لوگ چلے میں، تین چلے میں، سات مہینے میں نکلتے ہیں اور اس یقین کو سیکھنے کے لیے خوب دعوت کا کام کرتے ہیں. تو یہ یقین بننا ضروری ہے تاکہ امیدیں مخلوق سے نہ رہیں، اللہ سے ہوں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آج ہمیں ایک فیکٹری سے امید ہے، نوکری سے امید ہے کہ ہم پلیں گے، اللہ سے امید نہیں ہے کہ وہ پالے گا. یہ مدرسے والے کہاں سے کھائیں گے؟ بھائی جو کھائیں گے اپنے رزق کھائیں گے، تمہارا ہی کھا سکتے، تم کیوں پریشان ہو بیچارے؟ تو ہمارے گیارہویں سبق میں سالک کو اللہ تعالی کے ساتھ یقین محکم نصیب ہو جاتا ہے، پکا یقین نصیب ہو جاتا ہے. یہ یقین دعوت و تبلیغ سے بھی نصیب ہوتا ہے اور یہ یقین ذکر سے بھی نصیب ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ کو پکا یقین تھا اللہ کی ذات. حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ خانوال میں تشریف لائے اور وہاں انہوں نے ایک بڑی مسجد بنائی، مینار مسجد اس کو کہتے تھے، اور اس کا نام پڑ گیا بے چندہ مسجد. لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا بے چندہ مسجد، چونکہ حضرت چندہ ہی نہیں کرتے تھے، مانگتے ہی نہیں تھے کسی سے. تو جب مانگتے ہی نہیں تھے کسی سے تو لوگوں نے اس کا نام بے چندہ مسجد رکھ دیا. اللہ کو یقین تھا کہ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے دے گا اور اللہ نے دیا، اور انہوں نے اتنی بڑی مسجد بنائی. وہ مسجد بے چندہ مسجد کہلاتی تھی. ہماری والدہ صاحبہ فرماتی ہیں، ساس صاحبہ، کہ حضرت کے پاس جب پیسہ تھوڑا ہو جاتا تھا نا تو جو جیب میں ہوتا تھا وہ بھی خرچ کر دیتے تھے. تو میں پوچھتی تھی کہ اب تو تھوڑے سے پیسے تھے، یہ بھی خرچ کر دیں گے تو جیب خالی ہو جائے گی؟ تو فرماتے تھے خالی ہوگی تو بھرے گی نا، کہ خالی ہوگی تو بھرے گی نا. ہمارے پاس پیسے کم ہو جائے ہم خرچ کرنا بھی کم کر دیتے ہیں. جیب پہ یقین ہوتا ہے، رب پہ یقین نہیں ہوتا. حضرت نے اپنے جو مصری مزدور تھے ان کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ بھائی ہمارے پاس پیسے کوئی فیکٹری سے نہیں آ رہے یا بزنس سے نہیں آ رہے، ہاں اللہ تعالی ہمیں پہنچا دیتا ہے تو جب ہمارے پاس ہوں گے ہم آپ کو مزدوری دے دیا کریں گے، اور جب نہیں ہوں گے آپ بھی دعا کرنا ہم بھی دعا کریں گے. اس شرط پہ مشتری مزدور کام کرتے تھے. ایک دفعہ عید کا وقت آ گیا، حضرت بڑے فکر مند تھے کہ مزدور لوگ ہیں، کئی کئی مہینے کی تنخواہیں نہیں دی گئیں، اب ضرورت کا وقت ہے، گھر میں تیاری، بچوں کے کپڑے بنوانے ہیں، خرچے کرنے ہیں، تو اس موقع پہ ہم ان کی پیمنٹ کر دیں. وسائل نہیں تھے. ایک بندہ آیا اور اس بندے نے آ کے حضرت صاحب سے ملاقات کی، اور جاتے ہوئے ایک بریف کیس اس کے پاس تھا. وہ بریف کیس اس نے حضرت کو دیا، حضرت میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، یہ بریف کیس لے لیجیے. حضرت نے بریف کیس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، فرمایا رکھ دیجیے. اس نے رکھ دیا. ایک لڑکا تھا، حضرت نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ بریف کیس گھر والوں کو جا کے اندر پہنچا دے. اس نے بریف کیس اٹھایا، وہ گھر پہنچا گیا. والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹا بچہ آیا، حضرت نے بریف کیس بھجوایا ہے. میں نے کہا بریف کیس کسی نے دیا ہوگا، بکسا جیسے ہوتا ہے تحفے کے طور پہ. میں نے کہا اس کو وہاں اوپر رکھ دو. تو لڑکے نے اس کو وہاں اوپر جہاں جگہ تھی بنی ہوئی رکھ دیا اور چلا گیا. والدہ صاحب فرماتی ہیں میں بھی بھول گئی، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا گھر میں. عید کا دن بالکل قریب آ گیا، دو تین دن باقی رہ گئے تھے. کوئی بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے حضرت صاحب سے پوچھا تو آپ نے ایک بریف کیس بھجوایا تھا، وہ کس نے آپ کو ہدیہ دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ اس طرح بندہ آیا تھا، اس نے ہدیہ دیا، تو آپ نے بریف کیس دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو میں نے بھی نہیں. اچھا میں دیکھتی ہوں. والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں کمرے میں گئی اور میں نے کہا کہ میں بریف کیس دیکھوں تو صحیح، دیسی ہے، امپورٹڈ ہے، کوالٹی کیا ہے، جگہ اس میں کتنی ہے. فرماتی ہیں جب میں نے بریف کیس اٹھایا تو بڑا بھاری. تو میں نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ یہ چمڑے کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے؟ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں چمڑے کا بنا ہوا ہوگا، لوہے کا تھوڑا بنا ہوتا ہے. تو اما جی نے کہا کہ اتنا بھاری کیوں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس سے جب حضرت جی نے اس کو ہاتھ لگایا تو واقعی وہ بڑا بھاری تھا. تو حضرت نے کہا اس کا تالا کھولو. اب جب تالا کھولا تو اس میں ہزار ہزار روپے کے جو نوٹ ہیں وہ ایسے دتیاں بن کے ایک ایک لاکھ کی دتیاں لگی، پورا بھرا ہوا تھا. حضرت حیران ہو گئے، اچھا یہ تو اللہ کی مدد ہے جو آ گئی تھی. حضرت نے ایک بچے کو بھیجا کہ وہ جو ہمارے حساب کتاب رکھنے والے ہیں نا، منشی صاحب، ان کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ مزدوری کتنی دینی ہے، مسجد کے سامان کی پیمنٹ کتنی کرنی ہے. اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے بنا کے دیا کہ جی اتنے لاکھ کی پیمنٹ کرنی ہے. جتنے لاکھ اس نے بھیجے، والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نوٹ گنے تو اتنے لاکھ بریف کیس کے اندر تھے. حضرت نے پورا بریف کیس باہر بھیجوا دیا کہ سب کو پیمنٹ کر دو، لوگ اپنی عید کی خوشی منا. تو مسجد جو تھی وہ بے چندہ مسجد کہلاتی تھی، یقین بنا ہوا تھا. رابعہ بصریہ کا بھی اللہ نے یقین بنا دیا تھا. ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آئے، عشاء کا وقت ہو گیا، کافی دیر ہو گئی، تو جو خادمہ تھی وہ بھی پریشان تھی کہ کھانے پینے کو گھر میں کوئی چیز نہیں اور اتنے مہمان گھر میں آئے ہوئے ہیں. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. رابعہ بصریہ نے خادمہ کو کہا کہ پتہ کرو کون ہے. وہ گئی اور جا کے کہنے لگی کہ کوئی بندہ کھانا لے کے آیا ہے، سالن اور روٹیاں. ان کا روٹیاں گرو. اس نے کہا جی نو روٹیاں ہیں. رابعہ کہنے لگی کہ اس کو کہو کہ میاں یہ کھانا لے جاؤ، یہ ہمارا نہیں کسی اور کا ہے۔ تو خادمہ نے اس کو کہہ دیا، بندہ واپس چلا گیا۔ کوئی گھنٹہ گزر گیا، اب اور کھانے کا وقت ٹائٹ ہو گیا۔ پھر ایک بندہ کھانا لے کے آیا، رابعہ نے خادمہ کو بھیجا، کون ہے؟ بندہ کھانا لایا، کتنی روٹی ہیں؟ 9 روٹی ہیں، ہماری نہیں ہیں کسی اور کی ہیں، اس کو کو چلا جائے۔ وہ بندہ چلا گیا۔ اب تو دیر ہو گئی تھی عشاء کی، عشاء کے بعد بھی، اور مہمان بھی بھوک محسوس کر رہے تھے، اور خادمہ بھی چاہتی تھی کہ بس کھانا آئے، ان کو کھلائیں اور ہم بھی سوئیں۔ کافی دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ ایک بندہ کھانا لے کے آیا، تو رابعہ نے خادمہ کو کہا پتا کرو کون ہے، بندہ کھانا لایا ہے، کتنی روٹی ہیں؟ یہ 9 روٹیاں، ہمارا نہیں، اس کو کوئی چلا جائے، یہ کسی اور کا ہے، ہمارا کھانا نہیں۔ خادمہ کہنے لگی جی کہ تیسری مرتبہ آئے ہیں اور ٹائم بھی ہے اور مہمان بھوکے بھی ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں، آپ ہر دفعہ کھانا واپس کر دیتی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ رابعہ نے کہا اس لیے کہ صبح کے وقت میرے گھر پہ ایک فقیر آیا تھا، اس نے صدا لگائی تھی، تو میرے پاس گھر میں ایک روٹی تھی، میں نے وہ روٹی اس کو اللہ کے لیے دے دی تھی۔ اب اللہ کے ہاں دستور ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، اللہ ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں، اور یہ جو لانے والا ہے یہ تو 9 روٹیاں لا رہا ہے، تو مجھے تو 10 ملنی چاہیے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ تو خادمہ جو تھی اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا جی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ لا 10 ہی روٹیاں رہا ہے، ایک روٹی میں اپنے لیے الگ رکھ رہی ہوں، آپ کو 9 بتا رہی ہوں۔ تو یقین تھا کہ مجھے 10 ملنی ہے، تو ذکر سے بھی یہ یقین نصیب ہو رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کا، اکابر کا جو یقین بنتا تھا وہ ذکر سے بنتا تھا۔ تو یہ جو 11واں سبق ہے نا، یہ یقین کا سبق ہے، تجلیات افعالیہ کا سبق ہے، کامل یقین اللہ کی ذات پہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام سیدنا بلال علیہ السلام کو فرمایا کرتے تھے کہ انفق بلالا، بلال پیسے خرچ کرو، ولا تخش من ذل عرش اقلالا، اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ کرنا، وہ کمی نہیں ہونے دے گا، وہ بھیجتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، اچھا جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین ہو جاتے ہیں نا، تو پھر بندے کی لوگوں سے امیدیں کم ہو جاتی ہیں، لوگوں سے توقعات کم ہو جاتی ہیں۔ ساری توقعات اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور شکوے بھی کم ہو جاتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے ہمیں پوچھا نہیں، اس نے ہمیں فون نہیں کیا، شکوے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سبق کے عجیب اثرات ہیں۔ گیارہواں سبق جو ہے وہ بہت نمایاں سبق ہے، یقین ملنے کا سبق ہے، توکل پیدا ہونے کا سبق ہے، مخلوق سے امیدیں کم ہونے کا سبق ہے، پھر اگر انسان کو کچھ مل جائے تو انسان خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، اگر کچھ چلا جائے تو انسان اس ضرورت سے زیادہ غمزدہ نہیں ہوتا۔ آیا تو اللہ نے بھیجا، گیا تو اللہ کے حکم سے گیا، بندہ پرسکون ہوتا ہے۔ تو اس سبق کے اثرات بڑے عجیب ہیں، اور لوگوں کی مدح اور ذم وہ برابر ہو جاتی ہے، کوئی تعریفیں کرتا رہے تو بندہ پھولتا نہیں، کوئی بد تعریف ہی کرتا رہے تو بندہ پریشان نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے یہ تعریف نہیں کر رہا، اللہ اس کی زبان سے تعریف کروا رہے ہیں، یہ بد تعریف ہی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے یہ نکلوا رہے ہیں، تو اللہ کی طرف نظر ہوتی ہے۔ آپ سوچیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے اس سبق کو کرنے سے۔ پھر اس کے بعد 12th سبق جو ہے وہ صفات ثبوتیہ کا سبق ہے، اور صفات ثبوتیہ کے سبق میں انسان کو اخلاق عظیمہ نصیب ہوتے ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے مزین کرو اپنے آپ کو، وہ کیفیت اس سبق میں ملتی ہے۔ چنانچہ بندے کے اندر اللہ کے اخلاق آ جاتے ہیں، اللہ کے اخلاق، جی اللہ تعالی رحیم ہے، بندے کے اندر رحمت کی صفت آ جاتی ہے، اللہ تعالی غفار ہے، بندے کے اندر معافی کی صفت آ جاتی ہے، اللہ تعالی ستار ہے، بندے کے اندر بھی ستاری کی صفت آ جاتی ہے، تو جو اللہ کی صفات ہے وہ بندے کے اندر آ جاتی ہے۔ 12th سبق میں اس 12th سبق کے صحیح ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندے کو اپنے دشمن پہ بھی ترس آ رہا ہوتا ہے۔ 12th سبق کی پہچان یہ ہے کہ بندے کو اپنے دشمن پہ بھی ترس آ رہا ہوتا ہے۔ جب بندے کو اپنے دشمن پہ ترس دل میں آئے، سمجھ لے کہ اب میرا سبق ٹھیک ہوتا ہے، اور مومن کا غم تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، مومن کے غم پہ تو تڑپ جاتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ ہی اچھا لگتا ہے جو دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے والا ہے، جو دوسروں کی تکلیف کا، ہاں جی بتائیے، احساس کرنے والا۔ جو بے حس بندہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کو ناپسند ہے، کئی بے حس ہوتے ہیں نا، احساس ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ احساس کیا ہونا، الٹا لوگوں کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو دل کے اندر درندگی آتی ہے نا کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہونا، یہ حیوانیت ہے، انسانیت ہے دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا۔ اب ذرا غور کیجئے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی، بد کردار عورت تھی، سفر پہ جا رہی تھی، اس نے کتے کو دیکھا، گرمی کے موسم میں اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور وہ پیاسا محسوس ہو رہا تھا، اس کو پانی کی طلب تھی۔ اس عورت نے اس کے پیاس کی شدت کو محسوس کیا اور کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کو پلایا۔ حدیث مبارک ہے، جب اس عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب بتائیے، زنا جیسا گناہ جو حدود میں ہے، اتنا بڑا گناہ، کتے کو پانی پلانے پہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور دوسری روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو قائمۃ اللیل تھی اور صائمۃ الدہر تھی، سارا سال روزہ رکھتی تھی اور ساری رات تہجد پڑھتی تھی۔ اب سارا دن روزہ، ساری رات تہجد، تو کوئی انوکھی عورت تھی نا جو اتنی عبادت گزار تھی۔ اس کا دودھ جو گھر میں پڑا ہوتا تھا، وہ ایک دو مرتبہ رات کو بلی آئی اور پی گئی، تو اس عورت کو بلی پہ بڑا غصہ تھا۔ اب فریج تو زمانے میں تھے نہیں کہ چیزیں اندر رکھ دی جائیں، لاک کر دی جائیں، تو لوگ گرمی میں چیزیں رکھتے تھے، تو وہ بھی دودھ رکھتی تھی، تو بلی پی گئی، اب اس کو بڑا غصہ، یہ بلی میرے ہاتھ آئے نا تو اس کو تو میں سزا دوں گی، میں نے دودھ کیوں پیا ہے؟ اللہ کی شان اس نے بلی کو پکڑ لیا. حدیث پاک میں اس نے بلی کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں نہ تجھے کھانا دوں گی نہ پینا دوں گی، سزا دوں گی کہ تُو نے کیوں میرا دودھ پیا تھا. وہ دو چار دن بلی پنجرے میں بند رہی، مر گئی. حدیث پاک میں ہے کہ جیسے ہی وہ بلی مری، اللہ نے اس عورت کے جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا. ساری رات عبادت کرتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، جہنم جا رہی ہے. کیوں؟ بے حس تھی، اس کو بلی کی بھوک پیاس کا احساس نہیں تھا. اگر ایک جانور کے بارے میں ہم بے حس بن جائیں تو جہنم میں جا سکتے ہیں، اگر جانور کے بارے میں احساس آ جائے تو زنا جیسا گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اصل چیز تو یہ ہے، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا اور اس کے غم میں شریک ہونا. یہ جو ہے نا دل جو دوسروں کے لیے تڑپے، یہ اس سبب پہ آ کے حاصل ہوتا ہے. مشکل پڑے کسی پہ، مشکل پڑے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر. مشکل پڑے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. سالک کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ سارے جہان کا درد اس کے دل میں آ جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں پہ قحط آ گیا، دشمن تھے، ظالم تھے مکہ والے، انہوں نے نکال دیا تھا مسلمانوں کو مکہ سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑ گئی تھی. تو دشمن تھے، جان کے دشمن تھے. اب قحط پڑ گیا تو انہوں نے خط لکھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، رکھا بھیجا کہ ہمیں بہت تکلیف ہے، مشکل میں ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے خدا سے دعا مانگے، ہمارا قہر ختم ہو جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانی دشمنوں کے لیے دعا فرمائی. یہ ہے انسانیت. تو اس سبق کے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندے کا دل ایسا بن جاتا ہے سونے کا کہ اس کو دشمن پہ بھی تکلیف پہ بھی ترس آ رہا ہوتا ہے کہ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہے، حالانکہ وہ دشمن ہوتا ہے. اور خود کسی کو تکلیف پہنچانا یہ تو تصور میں بھی نہیں ہوتا. آپ بتائیں ان اسباق سے کیا عظیم صفات بندے کو نصیب ہوتی ہیں؟ تو یہ مراقبات مشاربات کے سبق کہلاتے ہیں. 11, 12, 13, 14, 15 ہر ہر سبق پہ صفات ملتی جاتی ہیں اور بندہ ایک کامل انسان بنتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر 16 سبق آتا ہے تو وہ مراقبہ معیت کا سبق ہے. مراقبہ معیت کا کیا معنی؟ کہ اس سبق میں اللہ تعالی کی ہر وقت کی معیت کا استحضار نصیب ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو علمی طور پہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہماری وہ کیفیت نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی وجہ سے ہم غفلت میں پڑتے ہیں، گناہ کرتے ہیں کہ میت کا استحضار نہیں ہے. جب 16 سبق کرتے ہیں تو میت کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے. آپ حضرات ہمت کیجئے، اپنے اسباق پہ محنت کیجئے تاکہ یہ اسباق آگے بڑھیں اور ان اسباق کے جو نتائج ہیں وہ مرتب ہوں، وہ کیفیات حاصل ہوں اور ہمارا ایمان بہتر ہو جائے، ہماری کیفیات اچھی ہو جائیں اور ہم ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. اللہ تعالی علیہ وسلم برحمة